الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم يا مارے دوست حافظ محمد طلحہ صاحب نے حضرت والا کا کلام نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینا سے سنائی ہے. ابھی دل چاہا کہ انہی اشعار کی کچھ تشریح پیش کی جائے. جیسا کہ پہلے بارہ ہی عرض کیا ہے کہ ہمارے پیارے شیخ عارف باللہ شیخ العرب الاجم مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو مجموعہ ہے کلام کا, یہ عارفانہ کلام پر مشتمل ہے. عارفانہ کلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور پہچان والی اشعار کو, اور یہ کلام الہامی کلام ہے, یعنی سوچ سوچ کے لکھا ہوا نہیں ہے, جوڑ توڑ کر کے لکھا ہوا نہیں ہے. اور بیشتر کلام جو اس میں ہے, بیشتر وہ حضرت کو کہنا چاہیے کہ 60 سال کی عمر کے بعد عطا ہوا. ویسے تو حضرت نے کوئی 10-11 سال کی عمر سے ہی اشعار کہنے شروع کر دیے تھے, لیکن جو ہے بیشتر کلام جو ہے یہ 60 سال کی عمر کے بعد عطا ہوئے. اور اس کی شکل بھی یہ ہوتی تھی کہ رات میں اٹھے آنکھ کھل گئی اور اس کلام کا ورود شروع ہو گیا. اور وہ کیا ہوتی تھی کیفیت, میں ظاہر سی بات ہے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے جو محبت عطا فرمائی تھی اپنی, تو ایک تڑپ, ایک لگن, ایک بے چینی, تو سوتے نہیں تھے, بس آنکھ بند کی تھوڑی دیر میں پھر اٹھ گئے, پھر آنکھ بند کی پھر اٹھ گئے, بس اسی طرح سے رات گزرتی تھی. اور پھر جو بھی وقت تہجد کا آیا اس کا وہ اٹھ گیا. اس میں سونے سے مطلب نہ لے کوئی کہ ہم جیسے راٹے مار مار کے سوتے ہیں, تو بے چین رہتے تھے اللہ تعالیٰ کی محبت میں. تو پھر یہ ورود شروع ہو جاتا تھا اس طرح کلام کا. تو یہ جو ہماری ہاتھوں میں کتابی شکل میں اتنا کلام آ گیا ہے, یہ ایسا ہی کچھ ہے. پڑھ کے بھی محسوس ہوتا ہے کہ عجیب باتیں, ایک ایک شعر جو ہے یہ پورا کا پورا واز ہے, پورا کا پورا بیان ہے یہ ایک ایک شعر. اس کی اگر تشریح کی جائے تو اتنا وقت لگ جائے گا اس میں کہ پورا بیان ہو جائے گا. جیسے کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنا, تو یہ وہ چیز ہے. اللہ ہمیں اسی قدرداری نصیب فرمائے اور حضرت کا فیض عطا فرمائے تاکہ محرومی سے بچائے. تو اس میں جیسا حضرت نے فرمایا پہلے شعر میں, غرض اتنی ہے بس پیر مغا کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. پیر کو پیر کیوں بنایا جاتا ہے, کسی اللہ والے کو پیر کیوں بنایا جاتا ہے, شیخ کیوں بنایا جاتا ہے, کسی اللہ والے کی تلاش کیوں کی جاتی ہے؟ غرض جو ہے کسی کے قدموں میں جانا, جا کے اپنے آپ کو پائمال کرنا, اپنے آپ کو مٹانا اور صحبت اختیار کرنا, اس سے اصلاح لینا. یہ ساری دعوت یہاں سنتے رہتے ہیں نا آپ حضرات, یہاں پہ یہی بات کی جاتی ہے, یہی سمجھایا جاتا ہے, بارہ اسی بات کو دہرایا جاتا ہے. یا آیت شریفہ جو ابھی پڑھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, تقوی ایمان والو, تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تو یہ سب کیوں ہے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے, مالک کی پہچان ہو جائے. قلب بینا معنی پہچان, اپنے قلب کا رخ صحیح ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے لگے. دیکھنے سے مراد کیا ہے کہ دنیا میں تو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھے گا اللہ کو, لیکن کیا ہو جائے گا, اس کو اللہ کی پہچان ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کی بڑائی, اور ہر چیز میں جو اللہ کی حکمت ہے وہ اسے کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگ جائے گی. اور سمجھ میں اگر نہیں بھی آئے گی تو وہ اللہ کی ماننے لگے گا. پہچان کا معنی کیا ہے کہ ماننا آ جائے. کوئی کہے کہ میں پہچانتا ہوں اس کو, مثلا شیر ہے, اب سب جانتے ہیں کہ شیر چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے آدمی کو, ایسا دھاڑتا ہے کہ قبض ڈھیلا ہو جاتا ہے, زمین ہل جاتی ہے, لیکن ایک بچہ ہے اس کو پتہ نہیں, اسے پوچھو تم شیر جانتے ہو, ہاں جانتا ہوں, شیر کے سامنے اگر چلا جائے تو مر جائے گا, نہیں مر جائے گا, تو وہ جانتا تو تھا لیکن اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا, صرف نام جانتا تھا. اسی طرح سانپ ہے مثلا, دیکھنے میں بڑا خوبصورت, ایسے نقش ہوتے ہیں اس کے اوپر, بس دیکھتے رہو, اور چکنا بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں لو تو پھسل جائے, اب کوئی اس کی خوبصورتی پہ من مٹے اور اٹھا کے پکڑ لے کہ اس کو تو میں اپنے ڈرائنگ روم میں سے جاؤں گا تو کیا ہوگا, نقصان ہو جائے گا, نہیں کاٹ لے گا. تو وہ سانپ کو صرف اوپر سے جانتا ہے, اس کی صفات سے کو نیچے واقف نہیں, واقفیت نہیں رکھتا. اسی طرح کوئی عہدیدار ہے, پولیس کا مثلا ڈی ایس پی ہے, آپ ڈی ایس پی کو جانتے ہو, ہاں جانتا ہوں فلاں صاحب ہیں, اب اس کے اختیارات سے اس کی دیگر جو اس کے ساتھ چیزیں اس سے واقف نہیں ہیں تو اس کو جاننا نہیں کہیں گے, تو کہیں گے بھائی یہ تو نام جانتا ہے اس کا فلاں صاحب, فلاں صاحب مراد نہیں ہے, اس کے پاس قدرت کیا ہے, اس کے پاس طاقت کیسی ہے, اس کے پاس اختیارات کیسے ہیں, یہ اگر جب جانے گا تو کہا جائے گا ہاں یہ اس کو جانتا ہے. تو بائی نہیں, اسی طرح سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات پاک ہے. اب اللہ تعالیٰ کو اللہ اللہ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں, اللہ اللہ, ہاں بھائی اللہ ہے, پالنے والا ہمارا رب ہے اللہ, ہمیں پیدا کیا اللہ نے, لیکن ایک ہے زبان سے کہنا اور ایک ہے اس کا یقین دل میں آ جانا, اور اللہ کی قدرت کا صحیح معنوں میں استحضار ہونا کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ذات ہے اور اس کی کیا کیا صفات ہیں. یہ جب صحیح معنوں میں اس کو معلوم ہوگا تو کہا جائے گا کہ یہ اللہ کو پہچانتا ہے, اور جو جتنا اللہ کو پہچانے گا وہ اتنا اس کی فرما برداری میں چست ہوگا. یہ پہچاننے کی علامت ہے. جیسے جو ڈی ایس پی کے اختیارات کو جانتا ہے, اس کی طاقت کو جانتا ہے, تو ظاہر ہے جانے گا کہ یہ جرم اگر کروں گا کوئی بھی تو یہ پکڑ لے گا, ہے نا, تو اس کے سامنے چور بھی سیدھے ہو جائیں گے, شریف بابو ہو جائیں گے بالکل. اور بدماشی نہیں کریں گے اس کے سامنے, کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کریں گے. تو یہی جاننا کہلایا نا, جہاں بھائی کہا ہاں یہ جانتا ہے اس کو. جیسے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے مثال دی کہ چھوٹا بچہ ہے اور ایک بڑا بیٹا ہے. چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ باپ کی داڑھی میں ہاتھ ڈال ڈال کے کھیلتا رہتا ہے اور باپ کو پیار آتا ہے, اور ایک بڑا بیٹا ہے وہ بھی اگر آ کے ایسے کھیلنا شروع کرتے داڑھی میں تو کیا کرے گا باپ؟ اگر پیار سے کر رہا ہے, محبت سے کر رہا ہے تو الگ بات ہے, لیکن اگر ویسے ہی تو ایک تماشا پڑے گا, نہیں پڑے گا, بدتمیزی کا. تو بچہ تو وہ باپ کو نہیں پہچانتا, بچے کا محبت کر رہا ہے, محبت کھینچتی ہے نا, شفقت پدری ہے, اور بڑا بڑا اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو باپ کی معرفت ہے. ہاں, اس کو باپ کی معرفت ہے کہ یہ اگر میں ایسا کروں گا یا کوئی اور ایسا کام کروں گا مثلا تو تو یہ بے ادبی میں شمار ہوگا، تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. محبت اس کو بھی ہے لیکن اس کے ساتھ عظمت ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی بھی دو چیزیں ہیں، محبت اور عظمت. محبت بھی اللہ سے کرنی ہے سب سے زیادہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت بھی اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، لیکن کیسے کرنی ہے؟ عظمت کے ساتھ. اس کی عظمت بھی ہونی چاہیے ویسے ہی دل کے اندر. اور عظمت سے کیا پیدا ہوگا؟ عظمت سے نافرمانی چھوٹتی. محبت عبادت پر ابھارتی ہے اور عظمت گناہ چھڑواتا ہے، معصیت چھڑواتا ہے. جب ڈنڈا سر پہ نظر آئے گا کہ بھائی ڈنڈے ہیں ڈنڈے، اور یہ پٹائی ہے، اور یہ عذاب ہے، یہ کوڑے ہیں، اور یہ جو ہے نا اس طرح سے، تو پھر یہ گناہ چھوڑ دیں گے، نافرمانی چھوٹیں گے. اگر یہ کوڑا ہٹ جائے تو ہر آدمی چور بن جائے، جس کا دل چاہے دوسرے پہ ظلم شروع کر دے، جس کا دل چاہے اس کا مال لے لے، جس کا دل چاہے وہ کسی کی عزت سے کھیل لے، وغیرہ وغیرہ. جو چیز روکتی ہے آدمی کو جرم سے وہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوڑا ہے. اور جب یہ خوف دل میں نہیں ہوتا، جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے اور اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں ان کے دل میں عظمت نہیں ہوتی، قانون کا تو ڈر ہوتا ہے، قانون کا تو جہاں چھپے ہوئے ہوں گے تو وہاں وہ کر لیں گے کام. کھلے عام کرنے سے اگر بچیں گے بھی تو چھپ کے کر لیں گے. لیکن جس کو دل میں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، چاہے میں مجمع کے درمیان میں ہوں، بازار میں ہوں، دفتر میں ہوں، سب کے سامنے ہوں، یا اکیلے میں ہوں، تو وہ ہر جگہ گناہ سے بچے گا. کیوں بھائی؟ ہر جگہ گناہ سے بچے گا اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تو ہر جگہ ہے. قانون ہر جگہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی ہوگی، تو وہ اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرے گا اور سب کے سامنے بھی ڈرے گا. اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا استحضار صحیح نہیں ہوا، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، کہ تو اہل جہاں سے تو چھپ کے کر رہا ہے، مخلوق سے تو چھپ کے کر رہا ہے کام، لوگوں کے سامنے نیکوکار بنا ہوا ہے اور مخلوق سے چھپ کے کام کرتا ہے، پیچھے کمبل میں گھس جاتا ہے اور اندر موبائل کی بدمائشیں چل رہی ہیں موبائل پہ. ابا تو سمجھ رہے ہیں بچہ سو گیا ہے، صبح اٹھے گا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، جلدی سو گیا آج، اور اندر یہ چل رہا ہے. لیکن اللہ میاں اس کمبل کے اندر بھی ہے، ان کی نگاہ اس کمبل کے اندر بھی ہے. اسٹور میں جا کے چھپ کے بدماشی کرو گے، اللہ میاں وہاں بھی دیکھ رہے ہیں تمہیں، کہیں بھی. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. میرے والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک درزی تھا، اس کی چوری مشہور تھی کہ یہ کپڑا چرا لیتا ہے. بادشاہ کو پتہ چلا، تھا بڑا کاریگر ماہر، اس نے کہا بلاؤ اس کو. تو وزیر نے کہا حضور یہ تو ہے لیکن یہ کپڑا چراتا ہے. کہنے لگا میرا کیسے چرائے گا، میں بادشاہ ہوں، میرا بھی چرائے گا. بلایا گیا تو اس نے کہا تو کپڑا چرائے گا ہمارے؟ کہا حضور میں تو اپنی عادت سے مجبور ہوں. اچھا، اور میں اگر ایسا پہرا لگاؤں تجھ پر، آپ جیسے چاہیں کر لیں. اچھا دیکھتے ہیں ہم تجھے. بلایا اس کو ایک کمرہ دے دیا، اس کمرے کے باہر میں پہرا بٹھا دیا، کپڑا دے دیا اس کو، سیو بھائی کاٹا واٹا اس نے. اس کا بچہ آیا، ابا اما بلا رہی ہے. ارے بےوقوف، پتہ نہیں بادشاہ کا کپڑا سی رہا ہوں میں، چلو لگا دی. پھر تھوڑی دیر بعد ابا اما بلا رہی ہے، پھر ڈانٹا اس کو، ارے کمبخت بادشاہ کا کپڑا سی رہا ہوں، پتہ نہیں تیری اما کو. بھاگ گیا، تیسری دفعہ پھر آ گیا، پھر وہی اس نے اٹھایا جوتا، مارا کھینچ کے، وہ جوتا لے کے بھاگ گیا. اب وہ کیا کپڑا اس نے سی کے دے دیا چلا گیا. بادشاہ نے کہا اب کیسے اس نے چرایا. چند دنوں کے بعد دیکھا تو اس کا بچہ بھی ویسے ہی کپڑا پہنے پھر رہا جو سلوایا, جو اپنے بچے کا سلایا تھا اس نے اپنے بچے کا سلوا رہا تھا. خبر پہنچ گئی, بلایا کہا رے یہ تو نے چرایا میرے کپڑا یا خریدا ہے؟ کہا نہیں حضور میری کہاں بسا اتنا قیمتی کپڑا خریدنے کی, یہ آپ ہی کا مال ہے. تو نے چرا لیا, میں نے پہرا بٹھایا پھر بھی چرا لیا تو نے. کہا بس حضور عادت سے مجبور ہوں. کیسے چرائے بتا؟ کہا حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کرو. کہا ٹھیک ہے جان کی امان ہے تجھے. کہا حضور وہ جو جوتا پھینکا تھا نا بس وہ اس کے اندر تھا. تو بھائی یہ تو چور جو ہوتا ہے کہتے ہیں چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. حضرت کون گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کی خانقاہ کا واقعہ نا شاید, ایک چور بیت ہو گیا حضرت سے آ کر کے. تو روزانہ صبح فجر میں چپلیں سب کی ادھر سے ادھر ملتی تھی, جہاں رکھتے تھے وہاں نہیں ملتی تھی. اب سب پریشان, تو کسی نے دائیں ہاتھ پہ رکھی تو اس کی مل رہی ہے بائیں ہاتھ پہ, کسی نے بائیں ہاتھ پہ رکھی تو اس کی مل رہی ہے دائیں ہاتھ پہ. تو حضرت نے چند دن اب ایسے ہوئے تو پہرا بٹھا کے دیکھو بھائی کون کرتا ہے, یہ کس کی حرکت ہے؟ تو دیکھ لیا وہ ایک صاحب تھے, وہ نئے نئے بیت ہوئے تھے تو پتہ چلا جی وہ آئے صبح تہجد کے وقت, جو خاص ڈاکے ڈالنے کا وقت ہوتا ہے چوروں کے, تہجد کے وقت ڈالتے ہیں وہ. اللہ والے تو تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں اور چور یہ جو ہوتے ہیں یہ اپنا پیشہ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے کوئی نیند بڑی اچھی آتی. وہ آیا اور اس نے اٹھا اٹھا کے سب کی چپلیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے کرنا شروع کر دی. صبح پیشی ہو گئی حضرت کے سامنے, بتا دیا اس پہرے دار نے یہ تھا آدمی. وہ یہ کیا حرکت ہے؟ کہا حضور آپ کو تو پتا ہے کہ میں تھا چور, آپ کی برکت سے میں نے چوری چھوڑی, توبہ کر لی. لیکن جب یہ وقت آتا ہے جس وقت میں چوری کیا کرتا تھا تو اس وقت میرے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتا ہے. کیا کرنے کا؟ چوری کرنے کا. اب میں کیا کروں؟ تو اٹھتا ہوں پھر میں یہ حرکت کرتا ہوں کہ چلو بھائی تھوڑا ہیرا پھیری کر لو. تو یہ وہی میری عادت بد ہے. اب آپ دعا فرمائیں نکل جائے. جیسے کہا نا کسی نے کہ کسی داڑھی والے کو دیکھا وہ کوئی ایسی ایسی حرکت کر رہے تھے کوئی صاحب, دیکھو داڑھی رکھ کے ایسی حرکت کرتے ہیں. تو ان کو سمجھایا کہ یہ نہ کہو, یہ کہو کہ ایسی حرکت کرنے والے داڑھی رکھ لیتے ہیں. ایسی حرکت کرنے والے داڑھی رکھ لیتے ہیں. اب اس نے پہلے یہ تو اس کام کا عادی پہلے سے تھا, اب اس نے داڑھی رکھ لی ہے, اب اس کو چھوٹنے میں تھوڑا وقت لگے گا, چھوٹ جائے گا. اب یہ نہیں کہو کہ داڑھی رکھنے والا ایسا کر رہے گا, ایسا کرنے والا داڑھی رکھ. تو حسن ظن اپنے گمان کو اچھا کیا جائے. اور یہ حقیقی بات ہے, ایک آدمی برائی میں تھا ڈوبا ہوا, پتنی کیا کیا برائیاں تھی اس کے اندر, اب اس کو اللہ نے توفیق دے دی, وہ دین کی طرف آ گیا, اچھی صحبت میں آ گیا, تو اس کو اس نے داڑھی رکھ لی. اب وہ جو عادات چلی آ رہی ہیں وہ تھوڑا وقت لیتی, چھوٹتے 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 جاتی. اب ایسے موقع پہ اس کو کوئی اگر دیکھے گا, کوئی ملے گا, کوئی اس سے معاملہ کرے گا, اس سے کوئی غلطی ہوگی, چوک ہوگی, اور اس کو اگر بدگمانی ہے داڑھی رکھنے والوں سے, دینی شکل والوں سے, بعضوں کو بدگمانی ہوتی ہے, بعضوں کو اللہ معاف کرے چڑ ہوتی ہے نا. ایسی یہود و نصارہ نے ایسی محنت کی ہے کہ وہ چہرے پہ داڑھی دیکھی اور بس وہ ہو گئے چراغ پاؤ. انہیں چاہیے سوٹڈ بوٹڈ کلین شیپ. اس آدمی کے اندر کتنی صفات ہوں, کتنا ہی پڑھا لکھا ہو, ہنر مند ہو, بس یہ انہوں نے جہاں دیکھا کر یہ نہیں ہمارے مطلب کا نہیں. تو کیا لیکن گمان اگر اچھا ہو تو یہ اس کو یہ گمان کرنا چاہیے کہ بھائی کسی نے داڑھی رکھی ہے بھائی سے ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑا وقت لگے گا ٹھیک ہو جائے گا. یہ محبت کی نگاہ ہوتی ہے. یا زیادہ آگے سے اس کو سمجھا دے گا، اس کو سمجھا دے گا. اگر محبت ہو صحیح معنوں میں تو کہے گا دیکھو بھائی تم نے داڑھی رکھی ہے، اتنی عظیم سنت ہے اور آپ پر دیندار ہونے کا لیبل لگ چکا ہے. اب آپ جیسے لوگ اگر یہ حرکت کریں گے تو عوام الناس کیا کہے گی؟ اس لیے آپ اس عظیم سنت کا، اس عظیم شکل کا لحاظ فرمائیے. اس لیے ایک حدیث شریف میں ایک ہدایت ہمیں دی گئی ہے، امت کو ایک ہدایت دی گئی ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچو، تہمت کی جگہوں سے بچو. مفہوم عرض کر رہا ہوں، مثلا ایک دیندار آدمی ہے، گرلز کالج ہے، لڑکیوں کا کالج ہے، کھڑا ہوا ہے وہاں پہ جا کے، تو دیکھنے والے بہت گمان ہوں گے. اب حالانکہ یہ اپنی بچی کو لے کے آیا ہے، اپنی بہن کو لے کے آیا ہے وغیرہ وغیرہ، ذرا ہٹ جائے تھوڑا سا فاصلے سے ہو جائے، یا اور ایسی کوئی چیز. تو اس لیے فرمایا تہمت کی جگہ سے بچو. کوئی سینما گھر ہے وہاں پہنچا ہوا ہے، چاہے کسی بھی کام سے گیا ہو، تو دیکھنے والے کہیں گے اچھا یہ اس چکر میں آئے یہ بھی. تو اس کا لحاظ رکھے کہ لوگ بدگمان نہ ہوں. تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی کی پہچان، اللہ تعالی کی معرفت کا خاصہ کیا ہے؟ ترک معاصی. اللہ تعالی کی عظمت کا خاصہ ہے ترک معاصی، یہ گناہ کو چھوڑے گا اور طاعت میں چست ہو جائے گا. یہ ہے پہچان کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے. اور آدمی اپنے یعنی رتبے کے حساب سے اس میں ترقی کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، پہچان بڑھتی جاتی ہے. جتنی جتنی بڑھتی جاتی ہے اتنا اتنا اپنا آپ چھوٹا نظر آنے لگتا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے، جتنا اللہ کی بڑائی کھلی اتنی اپنی چھٹائی سامنے آئی. جب تک یہ نہیں کھلتی تو اپنی پھننے خانی عروج پہ ہوتی ہے اور گائے بگائے ظاہر ہو جاتی ہے. کوئی کہیں بات ہوئی تو مجھے جانتا نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ تو ایک بزرگ سے ایسے ہی کسی نے کہا تم مجھے جانتا نہیں؟ کہا جی بہت اچھے جانتا ہوں، تجھے تو میں پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتا تھا، ابھی بھی جانتا ہوں اور مرنے کے بعد بھی جانتا ہوں. اچھا کیسے؟ کہاں، پیدا ہونے سے پہلے تو ایک ناپاک نطفہ تھا، ابھی تیرے پیٹ میں 3 کلو پخانا ہے اور مرنے کے بعد تو مٹی ہو جائے گا، یہ ہے تیری تعریف. تو کیسی تعریف کی ہے؟ نہیں ہے. اگر یہ ہم لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم یہ ہیں تو پھر کبھی بھی ایسے کلمات نہ نکالیں کہ میں تمہیں جانتا نہیں ہوں، میرے کیا اختیارات، میری کیا طاقت، میرا کیا پیسہ، کیا مال، جو کچھ بھی ہے اس مالک کا دیا ہوا ہے، دیا ہوا ہے کسی نے، کو اللہ نے اعضا صحیح سالم بنائے ہیں، مزید ہے کہ خوبصورت بنایا. ایک ہے اعضا کا صحیح سالم ہونا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے، اور ایک اور خوبصورتی کا عطا فرمانا، ایک مال کا عطا فرمانا، ایک عزت و وجاہت کا عطا فرمانا، یہ ساری جو ہے نعمتیں ہیں، لیکن یہ سب مولا کی دیوی ہیں. اس نے ہمیں ارپتی کر دیا، میرا کیا تھا؟ میں کوئی ماں کے پیٹ سے لے کے آیا تھا؟ کوئی نوٹوں کی گڈیاں بندی ہوئی تھی کسی کے جسم پہ جب وہ پیدا ہوا تھا؟ یہی ملا نا اس کو، مولا نے دیا. جب آیا تھا تو اتنا بڑا سا تھا، 1 فٹ کا بھی نہیں تھا. آج ماشاءاللہ 6.5 فٹ کا نعیم شہیم آدمی ہے. کس نے کیا؟ اسی اللہ نے کیا. یہ قوت، یہ صحت کس نے دی؟ اسی نے دی. یہ معاشرے میں عزت کس نے دی؟ اسی نے دی. تو سب تو اس کا دیا ہوا ہے. تو پھر یہ کہنا کہ تم مجھے جانتا نہیں، اور وہ چاہے تو ایسے سیکنڈوں میں چھین لے، منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں واپس لے لے. اللہ بچائے اللہ بچائے, لمحوں میں فالج ہو جاتا ہے آدمی کو, اچھا خاصا سہ رہا ہے. اور تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے. میں اپنے دفتر سے نکلا, اپنے کمرے کا دروازہ میں نے لاک کیا تو لاک نہیں ہو رہا, چابی گھوم نہیں رہی, میں چابی کو دیکھ رہا ہوں. تو پھر خیال آیا کہ اچھا اچھا یہ چابی دوسری ہے, یعنی بظاہر تو وہی تھی, دانت میں فرق تھا, سب چیز وہی تھی. اندر گیا کمرے میں, پھر دوبارہ وہ چابی رکھی, وہ کہیں اور کی چابی تھی, جو کمرے کی چابی تھی وہ نکالی, آگے بند کیا. پوری چابی ویسے ہی ہے, صرف دانت میں فرق, تو تالا لاک نہیں ہوا. یہی کلمہ ہے ہمارا. کلمہ کیا ہے؟ جنت کی چابی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے نہ آگے کچھ ہے نہ پیچھے کچھ ہے, یہی ہے بس کلمہ, چابی یہی ہے. اور اس میں اسی میں سب کچھ پوشیدہ ہے. اللہ میاں اس میں پوشیدہ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ ہیں. لا الہ الا اللہ لفظی معنی تو یہی ہے, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور استعذار کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے بغیر کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ اس کا یقین ہے, یہ اس کا استعذار ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ پیسے سے, نہ عہدے سے, نہ اور کسی چیز سے, کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کسی میں کوئی صفت نہیں ہے, نہ نفع پہنچانے کی نہ نقصان پہنچانے کی. آگ دکھائی دے رہی ہے, آگ جلا دیتی ہے. ابراہیم خلیل اللہ کو کہاں جلایا آگ نے؟ چھری جو ہے کاٹتی ہے. اسماعیل علیہ السلام کو کہاں کاٹا چھری نے؟ پانی ڈبو دیتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کہاں ڈبویا پانی نے؟ اللہ نے اپنا حکم نکال لیا تو بے ضرر ہو گیا. چھری رہتے ہوئے نہیں کاٹ رہی, آگ آگ رہتے ہوئے نہیں جلا رہی, پانی رہتے ہوئے نہیں ڈبو رہا. ذات کرنے والی وہ اس مولا کی ذات ہے. جب اس کا حکم ہوتا ہے تو یہ اپنے حکم کے تحت کام کرتی ہیں چیزیں, جب حکم نہیں ہوتا تو کام نہیں کرتی ہیں. یہ ہے یقین کلمے کا, کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز, نفع نقصان کچھ نہیں, ہر چیز نفع دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے اور نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے. یہ اس کلمے کا استعذار, اس کلمے کا یقین, اللہ تعالیٰ کب کی پہچان. اس کلمے کا محمد رسول اللہ ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں, یہ تو لفظی معنی ہے. اور اس کا یقین کیا ہے؟ کامیابی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں ہے, دونوں جہان کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر ناکامی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ کے طریقوں کے علاوہ غیروں کے طریقوں میں ناکامی کا یقین دل میں آنا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہاں کی کامیابی کا یقین دل میں آنا چاہیے. یہ ہے محمد رسول اللہ کی پہچان, اللہ کے حضرت وسلم کی پہچان اور اس کا یقین. گائے لاتے ہیں, اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرتے ہیں, کیا ہو جاتا ہے؟ حلال کھاؤ, خوب کباب لگاؤ, کڑھائی بناؤ, حلال ہے. اور لایا اور جا کے پیٹ میں ایک چورا گھونپ دیا, مر تو جائے گا, ہے نا؟ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا نا. حالانکہ مرا تو اس صورت میں بھی تھا جب گلے میں چھری پھیری, اور مر اب بھی گیا بےچارا. صرف طریقہ نہیں ہے نا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی تو نہیں ہوا نا. تو طریقہ نہیں تو حرام ہو گئی چیز. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, تو مونچھ جو بھی رکھتا تھا آتے تھے بڑے بڑے, ہر طرح کے لوگ آتے تھے. رسما دیکھو مونچھ رکھنا یہ جب ہونٹ کو چھپا لیں تو یہ حرام ہو جاتا, اتنی بڑی مونچھ. اور اول درجہ یہ ہے کہ صاف کر دو, تو یہ ایک نمبر ہے. مبالغہ کرنا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول, بہت بڑے, ایسی ایسی سنتیں, ایسے ایسے طریقے, یعنی بعضیں ایسی چیزیں کہ جو اگلوں کو سمجھ میں نہ آئے اس پر بھی عمل کرتے تھے. حج کے سفر میں ایک جگہ رکے, ایک جگہ پیشاب کیا اور پھر آ گئے. فرمایا تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ میں نے پیشاب کیا, میں کہا جی ہم تو یہ سمجھ رہا پیشاب کیا. فرمایا نہیں میں نے پیشاب نہیں کیا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حج کیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں رک کر پیشاب کیا تھا, تو مجھے پیشاب نہیں آ رہا تھا کہ میرا دل چاہ کہ میں بھی اسی طرح بیٹھ جاؤں. بتلائیے یہ ایسی اتباع. تو ان کی تفصیل ہے کہ یہ مونچھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل باریک ہوتی تھی اور کھال نظر آتی تھی, اور ایک مٹھی داڑھی اس طرح کرتے تھے اور یہاں سے کاٹ دیتے تھے. ایک مٹھی داڑھی ادھر سیدھے تھے اسے ایسے کرتے تھے اور اس طرح کاٹ دیتے تھے. اس طرح ایک مٹھی یہاں سے پکڑی اور یہ باقی کاٹ دی, یہ ہو گئی تین طرف سے ایک مٹھی. یہ سنت. تو حضرت والا فوراً بھائی یہ اس کو کٹوا دو, وہ آدمی تیار رہتا تھا. آپ کی ایسی تاثیر تھی گفتگو کی, بتلانے کی, ایسی محبت اور ایسی رجی, خدام فوراً موجود رہتے تھے, سارا سامان ہر وقت موجود رہتا تھا وہاں, لے گئے اور جا کے صاف کر کے لے آئے. تو بعضوں کا کہنا تھا پنجاب میں کہتے ہیں مچھ نہیں تو کچھ نہیں. کیا کہتے ہیں؟ مچھ نہیں تو کچھ نہیں, وہ یہ بڑی بڑی مچھیں. تو جو حضرت والا رحمۃ اللہ نے یہ بات سنی, وہاں گئے پنجاب کے دورے پہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے کہا مچھ نہیں تو کچھ نہیں, تو حضرت فرمایا غلط بولتے تم لوگ, سنت نہیں تو کچھ نہیں. مچھ نہیں تو کچھ نہیں, نہیں سنت نہیں تو کچھ نہیں. تمہارا اگر سنت نہیں ہے تو تم کچھ بھی نہیں ہو. سنت ہے تو سب کچھ, اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو سب کچھ ہو تم. یہ ہے محمد رسول اللہ. کلمہ جب پڑھا ہے تو یہ کنجی سے جنت کیسے تالا کھلے گا جنت کا بھائی؟ یہ ہے اس کی دانتیں, یہ یقین. جب تک یہ یقین صحیح نہیں ہوگا, یہ دانتیں صحیح نہیں ہوں گی, تو جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ آپ خود بتائیے. پڑھتے تو کلمہ ہے, یقین کچھ کا کچھ بنایا ہوا ہے, طریقے کچھ کا کچھ اختیار کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. آج کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ کا, اور جو ہے مانگتے ہیں غیروں سے, یقین رکھتے ہیں کہ فلاں اور فلاں اور فلاں وہاں سے مل جائے گا, اولاد فلاں سے ملے گی, ملازمت فلاں سے ملے گی, مقدمہ فلاں سے جیتیں گے, سارے اللہ میں کے اختیارات فلاں 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 کو دے دی. دانت تو خراب ہو گیا نا بھائی. اور ایسے ہی ہم نے اگر یہ سنت طریقہ اختیار کیا تو ہم معاشرے میں ایسے ہو جائیں گے, نکو ہو جائیں گے, فلاں کی نظر میں گر جائیں گے. اس لیے نہ اختیار کرو. تو کہاں رہا کلمے کا یقین؟ جب تک الٹے ہاتھ سے چائے نہیں پیئیں گے ہم اس اسٹیٹس میں نہیں آ سکتے, اس لیے ہم الٹے ہاتھ سے چائے پیئیں گے. تو یقین خراب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہے بھائی؟ معاشرت خراب ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کہاں ہیں اور آپ کی عظمت کہاں ہے؟ داڑھی رکھ لیں گے تو ہم ملا ہو جائیں گے, مسٹر بننا ہے ہمیں. یقین بگڑ چکا نہیں, حالانکہ عزت اللہ میں نے سنت میں رکھی. جو مقام جو ہے سنت سے ملتا ہے, اور اگر نہیں بھی ملے یہ سنت اختیار کرنا ہے. بھائی بار بار یہ واقعہ سنتے ہیں نا, اور واقعی عجیب باتیں ہمارے بزرگوں کی, ایسی پیاری پیاری باتیں, کیا شان تھی ان کی. رب بھی ہے جو اللہ والے ہیں, صحیح معنوں میں ان کی کیا شان ہے, سبحان اللہ. ہمارے سلسلے میں ماشاء اللہ کیسے کیسے اللہ والے, حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, ڈپٹی کلیکٹر انگریز کے زمانے کے, علی گڑھ یونیورسٹی کے ایل ایل بی, داڑھی رکھ لی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی فیض صحبت سے ماشاء اللہ لمبے قد کے خوبصورت آدمی تھے, تو بعضوں نے دیکھ کے ہنسے, آج بھی ہنستے ہیں بعض لوگ, تو لوگوں دیکھ کے ہنسے ان کو, لمبا کرتا اور شیروانی اور ٹوپی. اور تو شیخ کو لکھ دیا اپنے جذبات کیفیات بتانا چاہیے, کہتے ہیں لوگ مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہیں میری داڑھی اور ٹوپی کو. تو فرمایا کہ لوگوں کو ہنسنے دو, قیامت میں تمہیں رونا نہیں پڑے گا. لوگوں کو ہنسنے دو, قیامت میں تمہیں رونا نہیں پڑے گا. آج ہم اس دنیا کی حد تک اپنے آپ کی کو کا وہ بناتے ہیں, مقام بناتے ہیں کہ ہماری یہ ایسا مقام ہو اور ایسا ہو, لوگ ہمیں اس طرح دیکھیں, ملیں, عزت دیں, یہاں بٹھائیں, اور ہم نے اگر ایسی شکل بنا لی تو شاید ایسا نہیں ہوگا. نہ ہو, لیکن اصل عزت جو ہے, یعنی مقام, وہ اللہ کی نگاہ میں مقام ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا دکھتا ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں, کبھی یہ سوچا ہم نے؟ دنیا کا تو سوچتے ہیں کہ دنیا والے ہمیں ایسا نہ کہیں, اور جس کے امتی ہیں جنہوں نے ہمارے لیے ہمیں کسی موقع پہ نہیں بھولے اور قیامت میں بھی نہیں بھولیں گے, ان کا نہیں سوچتے. کیا آپ کو داڑھی منڈانے سے کتنی نفرت تھی کہ کسرا کے نمائندے آئے, ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھیں اور مونچھیں پڑی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اتنی نفرت ہوئی, اتنی کراہیت ہوئی کہ آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور پھر اسے پوچھا تم نے یہ شکل ایسی کیوں بنائی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے رب نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. وہ اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے. اس موقع پہ فرمایا کہ جبکہ میرے رب نے مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں منڈانے کا حکم دیا, اور اتنی ان سے وہ آپ کو وہی یعنی کراہیت ہوئی کہ فرمایا کہ میں آپ سے بات تم لوگوں سے بات نہیں کروں گا اور ایک نمائندے کو تم سے بات کروں. اب سوچیں, وہ تو مسلمان نہیں تھے اس زمانے میں, داڑھی منڈانے کا رواج نہیں تھا یہ سمجھیے, یا کوئی منڈاتا ہوگا, لیکن آپ کے پاس جب وہ آئے اس طرح سے تو آپ کو اتنی تکلیف ہوئی. اور آج کا مسلمان داڑھی مونڈ رہا ہے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ یہ میرا امتی ہو کر, میرا کلمہ پڑھ کر میری مخالفت کر رہا ہے میرے طریقے کی. اور یہ صرف آپ کا طریقہ نہیں, 124,000 قوم انبیاء کا طریقہ, کوئی نبی بغیر داڑھی کے نہیں تھے, سارے نبی علیہ السلام داڑھی والے تھے, جیسا ہم نے بزرگوں سے سنا. اور ہم حج کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں ذوق سے, شوق سے, اور وہاں جا کے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں جھوم جھوم کر, اور بڑے خوش ہوتے ہیں ہم روزے پہ حاضر ہو گئے, اب داڑھی منڈی ہوئی ہے, کیا خیال ہے؟ جب زندگی میں آپ نے اتنی تکلیف کا اظہار فرمایا تو کیا آپ تکلیف نہیں ہوتی ہوگی, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے میں حیات ہیں, جو پہنچتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، بہت بڑے اللہ والے ہیں. یہی پاپوش میں کلینک بھی تھا حضرت کا، ہومیوپیتھک ڈاکٹری اختیار کی. پہلے یہ بھی ایل ایل بی تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض صحبت سے اللہ والے ہو گئے اور اس وکالت کو چھوڑ دیا کہ اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور ہومیوپیتھک اختیار کی ڈاکٹری، اور پھر اسی کو اپنا ذریعہ معاش بنایا. تو آپ ایک مرتبہ حج یا عمرے سے واپس آئے تو کسی بے تکلف ساتھی نے، دوست نے یا کسی بزرگ نے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ نے کچھ دیکھا وہاں روزے پہ حاضر ہوئے تو کچھ دیکھا؟ تو فرمایا ارے میاں ہم نے دیکھا یا نہ دیکھا انہوں نے تو دیکھ لیا ہمیں. یہ ہے معرفت، یہ عارف باللہ اس کو کہتے ہیں، معرفت الہی، اللہ کے حضور وسلم کی معرفت. کیسی عارفانہ بات ہے، ارے انہوں نے ہم نے دیکھا یا نہیں دیکھا انہوں نے ہمیں دیکھ لیا، ختم ہو گئی بات. نگاہ پڑ گئی ہو گیا کام، حاضری وصول ہو گئی، اور پھر بہت کچھ ملتا ہے. کیا اس کو کیا کہا جائے، اللہ والے ظاہر تھوڑی کرتے ہیں کیا کیا ملتا ہے انہیں. تو آپ روزے میں حیات ہیں اور ہم جا رہے ہیں وہاں پہ داڑھی مونڈ مونڈ کر کے، سوچئے کتنی تکلیف ہو جاتے ہیں، کتنا دکھ پہنچاتے ہیں. فارس ایران کا ایک شاعر، اس نے بڑے آزم کی خدمت میں اشعار پڑھے، بڑے آپ کی محبت، وہ اشعار ہندوستان تک پہنچ گئے. یا معاف کیجئے گا، ہندوستان کا ایک شاعر، اس نے آپ کی محبت میں اشعار پڑھے، وہ فارس تک پہنچ گئے. تو وہاں سے ایک صاحب کے شوق ہوا کہ اتنا بہترین کلام کہا ہے اس آدمی نے، اس کی تو زیارت کرنی چاہیے. وہاں سے رختے سفر باندھا، ان سے ملنے کے لیے پہنچ گئے. وہ جب پہنچے تو کہنا چاہیے کہ وہ بلا لیا ان کو اندر، تو دیکھا کیا، وہ بیٹھ کے داڑھی مونڈ رہے. تو حیران رہ گیا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی اس نے آج کلام کہا ہے محبت میں، اور یہ آپ کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے، داڑھی مونڈ رہا ہے. تو اس نے برجستہ پوچھ لیا کہ یہ کیا حرکت. اب اسے پٹا گیا جو شاعر تھا، کیا میں داڑھی تو مونڈتا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں دکھاتا. کیا بولے، میں داڑھی تو مونڈتا لیکن میں کسی کا دل نہیں دکھاتا. تو اس نے برجستہ کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے ہو. تو حق اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا وقت رکھا تھا، اس آدمی کی اتنے دور کے سفر کی تاثیر تھی، مجاہدہ کر کے محنت کر کے وہاں تک پہنچا تھا. بھائی جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں نا، مال خرچ کیا، جان خرچ کیا، اپنے بال بچوں کو چھوڑا، اللہ کے راستے میں نکل گئے. اس کی مختلف شکلیں ہیں، تبلیغ میں نکل رہے ہیں، تعلیم کے لیے نکل رہے ہیں، مدارس میں چلے گئے، وہ بھی تو اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہوا ہے، بال بچوں کو چھوڑا ہوا ہے، والدین کو چھوڑا ہوا ہے، خانقاہ میں چلا گیا کوئی اللہ والے کے یہاں چلا لگانے کے لیے، تو اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے، جان خرچ کر رہا ہے. یہ سارے اللہ کے راستے ہیں، سارے کام حق ہیں، قدر کرنی چاہیے. جس کو اللہ نے جس راستے میں قبول کیا ہے اس راستے میں چلے، دوسروں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے، کرے اتنا جتنا اس کی بساط میں. اس کو کسی کو دعوت سے مناسبت ہے، وہ دعوت میں چلتا رہے، دوسروں کے لیے دعا کرتا رہے. کسی کو خانقاہ سے مناسبت ہے، خانقاہ میں چلتا رہے، دوسروں کے لیے دعا کرے. کسی کو تعلیم و تعلم سے مناسبت ہے، اس میں چلتا رہے، دوسروں کے لیے دعا کرے. تو سب میں حصہ پڑ جائے گا. اور چھوٹی موٹی خامیاں ہیں تو اس کو درگزر کرے، خامیوں سے کون خالی نہیں. لیکن بس پکڑ کے بیٹھ جانا کہ فلاں جماعت یہ کرتی ہے, فلاں جماعت یہ کرتی ہے, فلاں جماعت یہ کرتی ہے, یہ شیطان کا دھوکہ, پھوٹ ڈالنے کی کوشش. شیاطینی طاغوتی طاقتیں کوشش میں لگی ہوئی ہیں, ان کو ہضم نہیں ہو رہا. اس وقت یہ جو اہل حق کی جماعتیں ہیں یہ ان کے سینے پہ مونگ دل رہی ہیں. اس کو سمجھنا چاہیے, اس کو ہوا نہیں دینا چاہیے. جو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہوا دیتے ہیں یہ بہت بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں امت کو. ارے خامیوں سے کون خالی ہے؟ آپ کسی کو بھی 100% نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ کے بیٹھ جائے صاحب میں تو 100% ہوں. اپنی کمزوریوں پہ نگاہ رکھیں, دوسرے کے منافع کو دیکھیں. دعوت اللہ کا کام ہے, تبلیغ کا کام ہے. ہزاروں مسجدیں بن گئی دنیا میں, ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. باہر ممالک میں جو اپنے دین کو بھول چکے تھے اللہ نے ان کے ذریعے سے ان کے اندر دین آ گیا, ان کی اولادیں عالم ہو گئیں, انہوں نے مسجدیں بنا دی, انہوں نے خانقاہیں بن گئیں ان کے علاقوں میں. یہ چھوٹا کام ہے, دین آ گیا نا بھائی. تو ہر کام جو یہ اہل حق کے جتنے کام ہیں یہ سارے حق ہیں, سب کی قدر ہونی چاہیے. ہاں بس یہ عرض کیا کہ جس کو جہاں مناسبت ہے وہاں چلتا رہے, شیطان کی چالوں میں نہ آئے. اس وقت یہ طاقتیں لگی ہوئی ہیں کس طرح سے پھوٹ توڑ, کمزوری, بدگمانی. اللہ تعالیٰ نے یعنی ہر محاذ پہ اہل حق سے کام لیا ہے, لے رہے ہیں, اس کو سمجھنا چاہیے. تیسرے فریق سے بات سننا مناسب نہیں. جی وہ انہوں نے یہ کہا ہے, اب انہوں نے آگے بڑھا دیا تحقیق کیے بغیر. انہوں نے یہ کہا ہے, اب انہوں نے اتنا تحقیق کی, ہاں کہا ہوگا, اب آگے بڑھا دی, اب چل پڑی بات. اب انہوں نے کہا نہیں کہا, کس پیرائے میں کہا, کس انداز میں کہا, کچھ نہیں, پڑھا کے کہا کہ چل دی. کتنی اسی پہ تو وعید آئی ہے نا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تاکید فرمائی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھانے والا جھوٹا ہے. مفہوم عرض کر رہا ہوں, تحقیق کرو بات کی, اور تیسرے فریق سے بات نہیں سنو. ہمارے بزرگوں نے اس کی تعلیم دی ہے. غالب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک صاحب نے, یا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ معمولی سا کسی مسئلے پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف تھا. ہوتا ہے بھائی اختلاف, کوئی عالمانہ بات تھی, وہ بھی اتنے بڑے جید عالم اور یہ بھی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جب کسی زمانے میں گنگو پہنچے, حضرت سے ملاقات کر کے چلے گئے, تو اس آدمی نے اسی مسئلے کے متعلق حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ تن کا موقف تو یہ تھا, مقصد کہنے کا تھا کہ یہ آپ سے ملنے کیسے آ گئے اور آپ نے اتنی محبت سے ان سے ملے. تو حضرت نے ڈانٹ دیا ان کہ تمہیں کیا ہے, چلو اپنا کام کرو. ہم اپنے اکابر کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اور افسوس کی بات یہ کہ یا تو ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے. ایسے لوگ ہماری صفوں میں گھس گئے ہیں کہ وہ ان تعلیمات سے لاولد ہیں. ہمارے بزرگوں کا اختلاف مشہور ہے, وہ اختلاف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کا اختلاف مشہور ہے سیاست میں. سیاست میں بہت بڑا اختلاف تھا, لیکن جب وہ ان کے پاس آتے تو ایسے ملتے کہ جیسے وہ ان کے پیر و مرشد. تو وہ اختلاف اپنی جگہ پہ, اور یہ الگ ہے. یہ چیز عزت دینا, ان کے بعد ان سے معانست کا معاملہ کرنا, وہ ایک الگ بات. یہ تقاضا ہے, محبت ہے تو اپنے آدمی. تو یہ جماعتیں, یہ سب اپنی جماعتیں, اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے. اور جو کوئی بیج ڈالے اس کو وہیں خاموش کراؤ, خبردار بھائی تحقیق سے بات کرو. اور یہ سوچو, سب سے اہم بات یہی ہے کہ خامی کس میں نہیں ہے, نظر کو وسیع کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتے ہیں. خیر, اس پہ عرض کر رہا تھا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اس کو اس میں کامیابی کا یقین ہونا چاہیے اور اس کو اختیار کرنا. پھر بقول ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے, نقش قدم نبی کی ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں جل جلالہ سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آزاد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل ہے, اجمل ہے, اکمل ہے. اصل آسان ترین, اکمل کامل ترین, اجمل حسین ترین. بس اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا, حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلیفہ ان کا شعر, اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. خیر, ابھی تو ایک شعر بھی پورا نہیں ہوا. کیا شعر بھائی, کہا نا میں نے کہ ایک ایک شعر جو ہے یہ پورا پورا ہوا سے بھائی. ابھی تو اس کی تشریح مکمل ہوئی, لیکن وقت اوپر وہ چلا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ بھائی جتنا وقت ہے اسی میں رہو. تمہارا تو جذبہ ہے کہ میں دو گھنٹہ بیان کر لوں اور آنے والے 40 منٹ لے کے آئے, اس لیے انہوں نے تعلیم بھی اتنا ہی رکھو, بس جتنا معمول ہے. اس لیے بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. باقی یاد زندہ صحبت باقی, پھر انشاءاللہ اسے پڑھیں گے اور پھر سنیں گے اس کو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام في السلام, تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اني على ذكرك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا رب اغفر وارحم وانت خير الراقبين. يا رب اغفر وارحم وانت خير الراقبين. يا رب اغفر وارحم وانت خير الراقبين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا الله ہم سب کے یہاں مل بیٹھے ہیں, قبول فرما لیجئے جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا, اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ سب سے راضی کیجئے, اپنی رضا اپنی محبت نصیب فرما دیجئے, عافیت دارین عطا فرما دیجئے. اللہ حاسدین کی حسد سے بچائیے, شرپسوں کے شر سے بچائیے, مسجدوں کے فساد سے بچائیے. تمام اہل حق کی خصوصی حفاظت فرما, مدد فرما, نصرت فرما. یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم سراپا خطاوار ہیں, سیاہ کار ہیں, بدکار ہیں, اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. ہمارے عیوب سے آپ خوب واقف ہیں, ہمارے کرتوتوں سے آپ خوب واقف ہیں. یا اللہ, یا اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, ہم اقراری مجرم ہیں. یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. یا اللہ اپنے عذاب سے, اپنے غصے سے اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ آپ کے عذاب سے, آپ کے غصے سے, آپ کی ناراضگی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ, یا اللہ آپ رضا آپ کی محبت نصیب فرما دیجیے, معرفت فرما دیجیے. ہر آن گھڑی, ہر گھڑی اپنے قرب میں, اپنے تعلق میں, اپنی محبت میں, اپنی معرفت میں اضافہ نصیب فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حضرات کے آنے کو انتہائی قبول فرما، سب کے جملہ مسائل حل فرما، پریشانیاں دور فرما، یا اللہ حاجات کا تکفل فرما، یا اللہ یا اللہ کرم کر دیجئے، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجئے، جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہیں اپنے کرم سے ان کی پریشانیاں دور فرما، جار و مال عزت آبرو ایمان و اعمال کی حفاظت فرما، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ یا اللہ، دینی جماعتیں، دینی انجمنیں، دینی شخصیتیں سب کی حفاظت فرما، سب کے کاموں میں برکت عطا فرما، ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی اللہ حفاظت فرما، ہر طرح کی افتراق و انتشار سے حفاظت فرما، سازشوں کے شر سے، ان کی سازشوں سے اللہ حفاظت فرما، یا اللہ یا اللہ، پوری امت کی بخشش فرما، یا اللہ ابھی سے لے کر موت تک اور موت سے لے کے میذاب کے فضل و کرم سے جنت میں جانے تک جتنے مسائل مناظر گھاٹے آنے والے ہیں اللہ ہماری پوری امت کے لیے سہل و آسان فرما دیجئے، یا اللہ جتنے جو حضرات دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں اپنے کرم سے شفا کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے، آمین آمین آمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔